سے درخواست ہے کہ جو مومنین گزشتہ سالوں میں یہاں مجالس میں شریک رہے اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان تمام کے لیے، اور یہ دو نام میں لے رہا ہوں، سید علی امام جعفری ابن سید شبیر احمد جعفری، ناظمہ بانو بنت فیاض حسین، اور مرحوم سید ناصر عباس ابن علی عباس، ان تمام کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بیٹا یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ باہر کیسے ٹپ مل جاتی ہے، ڈسٹرب نہ کریں، بالکل ڈسٹرب نہ کریں، حرکت نہ کریں، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. سلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. ایدار محترم، کل جہاں ہم نے بات کو ختم کیا تھا، تمہید کے طور پہ تین چار جملوں میں اس پوری تقریب کا خلاصہ، تاکہ جو کل آغاز مجلس میں بہت سارے لوگ تھے جو کل وقت پہ نہیں پہنچ سکے تھے، انہیں شروع میں نہیں معلوم کہ کیا ہوا، تو بس تین چار جملے یا یوں سمجھ لیجیے کہ دو چار منٹ، اس سے زیادہ نہیں، خلاصہ کل کی مجلس کا، وہیں سے پھر تسلسل قائم کر دیں گے آج کی مجلس کا. ہم نے موضوع کا اعلان آپ کے سامنے کر دیا تھا کہ دین انسان کی فطری ضرورت ہے، یعنی ایسی ضرورت کہ اس ضرورت کے بغیر انسان کبھی بھی دنیا میں رہ نہیں سکا. ہر دور میں انسان ایک دین کی تلاش کرتا رہا، ایک آئین کی تلاش کرتا رہا. کل ہم نے عرض کیا کہ دین مکمل معنی میں، جب دین کہا جائے گا تو مکمل معنی، یعنی ہر دور میں، یہ تو فطرت ہے انسان کی کہ انسان ایسے قوانین کی تلاش میں رہتا ہے، ایسے آئین کی تلاش میں رہتا ہے، ایسے دین کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس کے تحت اس کی زندگی ہو، جن قوانین کی پابند ہو اس کی زندگی. یہ اور بات کہ اپنے لیے آزادی چاہے سب کے لیے زنجیر، یہ اور بات کہ اپنے آپ کو ان قوانین سے مبرہ سمجھنا چاہتا ہو، اپنے لیے استثناء کا قائل ہو، دوسروں کے لیے سارے قوانین بناتا ہو. لیکن بہرحال ایک فطری ضرورت ہے، اگر یہ فطری ضرورت نہ ہوتی تو جو مذہب کے مخالفین ہیں وہ بھی ایک آئین نہ بناتے. آئین تو انہیں بھی بنانا پڑا نا، آئین تو انہیں بھی بنانا پڑا. اور ہم عرض کر چکے کہ دین مکمل معنی میں، دین نظام کے معنی میں، دین آئین کے معنی میں. اور انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی تو آج کی مجلس میں، کل جو ہم نے آغاز کیا تھا مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، ایک قول سے جو ہم نے اپنی گفتگو چھوڑی تھی جہاں پر، وہیں سے آگے بھی چلے گی بات، اسی قول سے کہ مولا کائنات نے کتنے درجے بتائے دین کی معرفت کے، وہاں سے بات چلے گی. ایک ایک جملے میں پورا پورا سمندر چھپا ہوا ہے. بظاہر پانچ چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں مولا کائنات کے، لیکن اس میں ایک ایک درجہ ہے معرفت کا. لیکن وہ بات کی بات، پہلے تو ہم ضرورت کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ اللہ کو مانے یا نہ مانے ایک دین پھر بھی چاہتا ہے، یعنی ایک قانون پھر بھی چاہتا ہے، ایک آئین پھر بھی چاہتا ہے کہ جس کے تحت اس کی زندگی گزاری جائے. اب دو گروہ دیکھیے، تین قسم کے لوگ، بہت ساری تقسیمیں ہوتی ہیں یاد رکھیے گا. آج ہم تین تقسیمیں آپ کے سامنے پیش کریں انسانی گروہوں کی دین کے اعتبار سے. ایک گروہ جو دین کا بالکل مخالف، یعنی اب دین اس معنی میں آ گیا جو کل ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مذہب عمومیت کے بارے میں، مذہبی وہ عمومی کیفیت جو انسان پر طاری رہتی ہے کہ جب دین کہا جائے یا مذہب کہا جائے تو وہ جو اعتقادات کا مجموعہ سمجھ میں آتا ہے، عقائد کا مجموعہ، یعنی کسی سے کہا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، یعنی پوچھا یہ جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارے عقائد کیا ہے. تو یہ ہے عمومی معنی دین اور مذہب کا. تو اس بارے میں ہم ابھی بات کریں گے آپ سے کہ وہ اعتقادات کا مجموعہ، اس میں تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اعتقادات کے کسی بھی مجموعے کے مخالف ہیں اور شروع سے مخالف ہیں. کیوں ہیں؟ آج اس پہ بات کریں گے. شروع سے، یعنی جب سے انسانی تاریخ ہے، پہلا تاریخی مذہب جو ملتا ہے، تاریخی مذہب جس کی تاریخ موجود ہے، وہ ہے زرتشتیوں کا مذہب. آتش پرست بھی کہا جاتا ہے، زرتشت بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو مزدکی بھی کہا جاتا ہے، ان کو مزدیستی بھی کہا جاتا ہے، مختلف ان کے نام ہیں. اور آج کل کے زمانے میں مختصر سے بچے، ان کو پارسی کہا جاتا ہے، ان کو آج کل پارسی کہا جاتا ہے. سب سے پرانا 8,500 سال قبل مسیح، اس سے بھی پہلے تھے مذہب. میں بات کر رہا ہوں مذہب، وہ مذہب جس کی تاریخ موجود ہے، جس کی کتاب موجود ہے، اوستا کے نام سے ان کی کتاب ہے، کتاب موجود ہے، تعلیمات موجود ہیں ان میں. قدیم ترین مذہب 8,500 سال پہلے مزدیستی یا زرتشتی یا آتش پرست یا پارسی، جو بھی آپ نام رکھ لیجیے، یہ مذہب ہے. اس زمانے میں بھی اس کے مخالف قوت موجود تھی، جس کو ہم کہتے ہیں جو پہلے تقسیم ہم کر رہے ہیں وہ جو کسی بھی صورت میں مذہبی اعتقادات کے قائل نہیں ہو یا پڑھ پڑھ کے یا اتنا پڑھتے کہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے کوئی دین نہیں کوئی مذہب نہیں یاد رکھیے گا یہ جاہلوں کا عقیدہ نہیں ہے جاہل تو پیروی کرتے ہیں جاہل تو پیچھے چلتے ہیں آئیڈیل جو شخصیت بن گئی اس کے پیچھے چل پڑے جاہلوں کا تو یہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا اس عقیدے کے پیچھے بھی فکر کار فرمائے فلاسفہ کی بڑے بڑے فلاسفہ کانٹ جیسے لوگ کہتے ہیں گھوکوسلا ہے نیپولین کا کلمے نے پڑھا کے کہتا تھا کہ جناب امیروں کے قتل سے روکنے کی سازش ہے مارکس کہتا تھا کہ افیم ہے مارکس کہتا تھا افیم ہے اور سیلمن ریناچ نے کل میں نے نقل کیا تھا اس کا قول وہ کہتا تھا کہ انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے کا سب سے خطرناک اعلیٰ مذہب ہے کیوں قدامت پرستی کی طرف لے جاتا ہے مذہب لہذا بالکل بیکار چیز ہے تو 8,500 سال قبل بھی جب سے مذہب کی تاریخ ہے اس کے مقابلے میں لا مذہب اب دیکھیے اور قریب ہم چلے جائیں یہ تو ہم نے فلاسفہ کی طرف اشارہ کیا نا اگر آپ مذہبی انداز میں بھی دیکھیں تو جو ہی جیسے ہی روئے زمین پر اللہ کے ماننے والے نے دعوت کا آغاز کیا جناب آدم نے دعوت کا آغاز کب کیا جب اولاد ہوئی اولاد سے پہلے کس کو دعوت دے اما ہوا بھی مسلمان خود بھی مسلمان دعوت کسے دے جو ہی دعوت کا آغاز ہوا پہلا ٹکراؤ ہو گیا مذہب کے ماننے والے میں اور مذہب کے نہ ماننے والے میں اگر قابیل مذہب کو مانتا تو حابیل سے کبھی جھگڑا نہ کرتا اگر حکم خدا کو مانتا اگر حکم رسول کو مانتا تو حکم رسول اور حکم خدا کی پابندی کرتا تو بس اتنی ہی قدیم تاریخ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب سے خدا کی دعوت شروع ہوئی جب سے ہی خدا کی مخالف طاقتیں بھی میدان میں آ گئی تو ایک قوت وہ جو کسی بھی حالت میں اللہ کو ماننے کو تیار نہیں بلکہ وہ کہتی ہے کہ انسان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے اور بہت محکم دلائل ہیں یاد رکھیے گا میں ناانصافی نہیں کروں گا حق ادا کروں گا ان کے بھی دلائل کا حق ادا کروں گا ان 9 مجلسوں میں جو دلائل وہ رکھتے ہیں کیوں حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب دوسرے کے نظریے کو صحیح طور پہ بیان کیا جائے دھوکہ نہیں دیا جائے لوگوں کو بہکایا نہ جائے کہ ان کا قرآن دوسرا ان کی نماز دوسری ان کا رسول دوسرا ان کا امام دوسرا ان کا مذہب دوسرا ان کا کعبہ دوسرا ان کا حج دوسرا تو باطل کی بنیاد پہ جو عمارت باطل بنیادوں میں کھڑی کی جائے گی اس کو کتنے ہی سہارے دے دیے جائیں کتنی ہی سپورٹ لگا دی جائے بالآخر اس باطل کی عمارت کو گرنا ہوتا ہے لیکن جس کی بنیادیں سچ پر رکھی جائیں گی یاد رکھیے تو کسی کو رد کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا پورا نظریہ اور صحیح نظریہ جو وہ سمجھتا ہے اس کو پیش کیا جائے اس کے نظریے کو رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے پہلے وہ آپ سمجھیے کہ وہ کیا سمجھتا ہے جب آپ سمجھیں گے کہ وہ کیا سمجھتا ہے تو پھر رد کریں گے جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے نظریے کو حیات نہیں دی جا سکتی صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر تو یہ ہمیشہ کی طرح کا رہا جب سے یہ قوت اس کے مقابلے میں یہ گروہ ہوا جو آج تک چل رہا ہے شکلیں بدلتی رہتی ہیں نام بدلتے رہتے ہیں لیکن ہم ان کو جب بطور کلی نام دیتے تو ہم کہتے ہیں ملحد اتھیسٹ دہریے ابھی تو مختلف زمانوں میں نام بدلتے رہے لیکن بطور کلی ہر زمانے میں اس کے لیے یہ ملحد یا اتھیسٹ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کیسے مانوں کانٹ کہتا ہے میں کیسے اس چیز کو مانوں جس کو میرے حواس درک نہیں کر سکتے اور بہت بڑا فلسفی ہے میں خود بعض چیزوں میں اس کا قائل ہوں یہ آپ یاد رکھیے گا اور میں اس لیے جوانوں کے سامنے سب نام لیتا ہوں کہ ممکن ہے مجھ سے بڑے بڑے پڑھنے والے ہوں اور یقیناً فلسفے میں بھی پڑھنے والے موجود ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آسان بنا کے ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے آپ میں شوق پیدا ہو تجسس پیدا ہو اور آپ پیدائشی شیعہ نہیں بنی نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ پیدائشی طور پہ شیعہ بنے کہ کیونکہ اس کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے نہیں بلکہ آپ کی عقل تسلیم کرے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اہل بیت. میں چاہتا ہوں آپ عقل کی کسوٹی پہ پرکھیے, منطق کی کسوٹی پہ پرکھیے, فلسفے کی کسوٹی پہ پرکھیے, پہلے ساری دنیا کے فلاسفہ کو کھنگالیے, اس کے بعد پھر اپنے مذہب کو دیکھیے, اگر سچا ہے تو قبول کیجیے. یہ دعوت ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تھوڑا سا راستہ بنا. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی بھی آ جائے دنیاوی منصب دار, میں اس کا تعارف نہیں کراتا مجلس میں. میں نے ایسا کیا کہ میں کبھی کوئی آئے سب برابر ہیں فرش ادا پہ, لیکن بات یہ ہوتی کہ کبھی کوئی ایسی شخصیت آ جاتی کہ جن کے علمی قد کے سامنے میں اپنے آپ کو بونا سمجھنے لگتا. تو اب جو دور دور بیٹھے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے کہ اچانک مجلس میں کیا ہو گیا, گڑبڑا کیوں گئے, مولانا کی زبان میں لڑکھڑاہٹ کیوں ہو گیا, کیوں آ گئی. تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے, صلاح کے لیے محمد عالم, وجہ یہ ہے کہ دنیاوی منصب داروں سے مجھے نہیں ڈر لگتا, لیکن جو واقعی حقیقی علماء ہیں ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. اور اللہ ہمیشہ میرے دل میں ان کا خوف رکھے. اور یہاں کیونکہ رہے بڑے مہذب انقلاب کے نمائندے جناب آ گئے بہاؤدینی, اتنا ہی کافی ہے, آپ ان کے ساتھ جو القاب چاہیں لگا لیجئے, لیکن میرے لیے بہرحال وہ باپ کا بھی درجہ رکھتے ہیں, استاد کا بھی درجہ رکھتے ہیں, وہ یہاں تشریف لائے ہیں. اب ذرا مجھے اور بھی سنبھل کے گفتگو کرنا پڑے گی, اب ذرا ادھر ادھر ہو جائے, زبان لڑکھڑانے لگے تو میرے عذر خواہی پہلے قبول کر لیجیے گا. بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. چیز میرے حواس میں نہیں آیا میں اسے کیسے مان لوں, نہ میں دیکھ سکتا ہوں, نہ سن سکتا ہوں, نہ چکھ سکتا ہوں, نہ چھو سکتا ہوں, نہ اس تک جا سکتا ہوں. بس جو چیز میرے حواس میں نہیں آتی, یہ اس نے علم کے ذریعے سے یہ نقطہ نکالا. ایسے نہیں, اتنا پہا فلسفہ. جب پہلی کتاب اس نے لکھی عقل محض کی تنقید, تو اس میں یہ نتیجہ رہتا ہے, دوسرے میں ذرا نرم پڑا. تیسری کتاب جب لکھی تو کہتا ہے بھائی چاروں ناچار, اگرچہ کہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن پھر بھی ایک خدا کو ماننا ہی پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا, یہ دلیل میں بعد میں دوں گا. ابھی تو میں نے خلاصہ بتایا اس کی تین کتابوں کا, کہ پہلی کتاب میں نظریہ یہ تھا اس کا کہ جو چیز میرے حواس میں نہیں آتی. دیکھیں یہ بھی فلسفی, اپنے وقت کا اتنا بڑا فلسفی کہ اس کے بعد والے سارے فلاسفہ نے اس کی پیروی کی, ایمانوئل کانٹ کی. اور اس کے ساتھ دوسرا فلسفی آئنسٹائن کیا کہتا ہے, آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ میں عام آدمی کا عقیدہ رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سارے مطالعے کے بعد, اپنی ساری علمی تحقیقات کے بعد, تجربات کے بعد, مشاہدات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی ایک ہستی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے, اور وہ ہستی ایسی نہیں کہ اسے کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے سمجھا جائے. کیوں؟ اب دیکھیے دلیل کیا دیتا ہے. اس نے کہا تھا جو چیز حواس میں نہیں آئے میں خدا نہیں مانتا. یہی مغربی فلسفی دلیل دیتا ہے اس لیے کہ اگر یہ تجربے میں آ جائے, اگر یہ طبیعت میں آ جائے, تو یہ موجود بن جائے گی. جب موجود بن جائے گی, میرے تجربات کی حد میں آ جائے گی, تو یہ میرا خدا نہیں ہو سکتی. پچاس ساٹھ سال علم کی گچھیاں سلجھانے کے بعد ایک نظریہ بناتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ تحقیق کے ذریعے پہنچتے ہیں, یعنی ایک تحقیق کے ذریعے سے خدا سے دور ہوا, دوسرا تحقیق کے ذریعے کہتا ہے کہ ہے. کیوں؟ اسی لیے تو ہے کہ میری حدود میں نہیں آیا, میرے تجربے میں نہیں آیا. اگر آ جاتا تو محدود ہو جاتا, اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. سلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. یہ جھگڑا, یہ مغربی فلاسفہ کی جنگ جو صدیوں سے آج تک جاری ہے خوف کی وجہ سے. ایک نے کہا کہ نہیں, صرف خوف کی پیداوار ہے. شوپنہار کہتا ہے جب سے انسان نے موت کے تصور کو اپنے نزدیک پایا ہے, موت کو ناگزیر پایا. ناگزیر پایا یعنی ایک ایسی چیز سے جس سے فرار ممکن نہیں. جب سے انسان کو یہ یقین ہوا کہ اسے موت ضرور آئے گی, جب سے اس نے خدا کو ماننا شروع کر دیا. یعنی خوف کی وجہ سے کہ کوئی تو ہو جس کا سہارا میں حاصل کروں, مرنے کے بعد حاصل کروں. تو ایک نظریہ کیا بنا تھا, کل کا خلاصہ بھی کر دیا, نئی بات بھی میں نے شروع کر دی, تسلسل بھی قائم ہو گیا کہ خوف, اس خوف نے انسان کو مجبور کیا کہ کسی طاقت کے سامنے سر جھکائے. زلزلوں سے ڈرا, طوفانوں سے ڈرا, سیلابوں سے ڈرا, آندھیوں سے ڈرا, مختلف آفات سے ڈرا, حیوانات سے ڈرا. کسی نے سورج کو دیوتا بنایا, کسی نے آگ کو دیوتا بنایا, اسی سورج کے سبب سے آگ کو دیوتا بنانا شروع کیا, آندھی کو دیوتا مانا, چاند کو دیوتا مانا, ستاروں کو دیوتا مانا, طوفان کو دیوتا مانا, سمندر کے سامنے سجدے کیے, پہاڑوں کے سامنے سجدے کیے. یعنی فطرت یہ کہہ رہی تھی اس کی کہ کوئی طاقت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. جب شعور انسانی آگے بڑھا تو اس نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر سورج خدا ہے تو پھر بارش کیا ہے, پھر بادل کیا ہے؟ یہ بادل سمندر سے بن کر اڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادل میں اور سمندر میں ہم آہنگی ہے, کوئی قوت ہے جو دونوں کو چلا رہی ہے. اور اگر بارش اور سمندر دیوتا ہے تو یہ سورج کیا ہے کہ اس کی روشنی نہ ہو تو بارش بھی بیکار, پانی بھی بیکار, فصلیں بھی بیکار, ہر چیز بیکار. کہا نہیں, اس کا مطلب آپس میں ہم آہنگی ہے. اور شعور آگے بڑھا اس نے کہا نہیں, یہ دن اور رات کیا چیز ہے, دن الگ رات الگ. کبھی ایسا ہو جائے کہ دن ہی دن ہو رات نہ ہو, کبھی ایسا ہو جائے رات ہی رات ہو دن نہ ہو. یہ اور بات کہ سائبیریا میں قدرت ہی کا نظام ہے, مگر وہ بھی فکس ہے کہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات, اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی, آگے پیچھے نظام نہیں جا سکتا. اتنا کوآرڈینیشن ان چیزوں میں. اور یہ سب کب سے, انسان کے آنے سے پہلے سے. یعنی اگر انسان کو الگ کر دیں تو یہ سب چیزیں بیکار. اور کر رہے ہیں, انسان اگر نہ آتا تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ, سورج روشنی دیتا رہے, چاند روشنی دیتا رہے, چاند ٹھنڈک دیتا رہے, سمندر سیلاب آتے رہے, بارش برستی رہے, پہاڑوں میں سونا رہے, زمین میں تیل رہے, ہیرے جواہرات رہے, کس کام کے؟ انسان کے لیے سب تخلیق ہوا. کیا جانوروں نے کوئی فائدہ اٹھایا تو انسان کی سمجھ میں آیا برسوں کے بعد, صدیوں کے ارتقا کے بعد, ہزاروں سال کے ارتقا کے بعد کہ نہیں, ایک چیز تو طے ہے کہ یہ پوری کائنات میری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے. یہ فلاسفہ اپنی عقل کے ذریعے سے پہنچے کہ ان تمام چیزوں کی ہم آہنگی بتا رہی ہے, ان کا کوآرڈینیشن بتا رہا ہے کہ کوئی اور ہے ان سے ماورا, کوئی اور ہے ان سے ماورا جو اس نظام پر اپنی حکومت چلا رہا, اس نظام کو لے کر چل رہا. پہلا درجہ ان لوگوں کا ہوا کہ جنہوں نے مان تو لیا, ایک وہ تھے جنہوں نے نہیں مانا, ایک وہ کہ جنہوں نے مانا نہیں, کوئی ہستی ہے, کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. لیکن کون چلا رہا ہے؟ بات آگے بڑھاتے, کون چلا رہا ہے؟ دوسرا گروہ کون سا بنا؟ ایک گروہ نے کہا خوف کی وجہ سے خدا کو بنایا گیا. خوف کے ڈرا جب انسان تو اس نے خدا کے وجود کو اپنے ذہن میں. دوسرے نے کہا یہ بچگانا خیالات ہیں, ابھی ان کی بات ہو رہی ہے جو خدا کو نہیں مانتے. کہا یہ بچگانا, بچوں کو کہانیاں سناتے تھے ڈرانے کے لیے ماں باپ, کیسا تھا ایسا تھا. ان بچوں کی کہانیوں نے دیو مالائی حیثیت اختیار کر لی. یونانی دیو مالا, ہندوستانی دیو مالا, کہانیاں ہیں نا, کہانیاں. کہا یہ بچوں کی کہانیاں تھیں, ان کہانیوں نے آگے چل کر مذہب کی صورت, مذہب کی شکل اختیار کر لی. انسان ڈر گیا, سمجھنے لگا کہ نہیں, یہی دیو جس پر آج بات کرنی ہے مجھے تھوڑی دیر، اور اس کی دلائل بہت محکم ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں، یہ سرداری نظام کی پیداوار ہے مذہب، جاگیرداری نظام کی پیداوار ہے مذہب، سرمایہ داری نظام کی پیداوار ہے مذہب۔ یہ مذہب ایجاد ہی اس لیے کیا گیا کہ امیر جاگیردار اپنے کسانوں پر حکومت کرے، اپنے آپ کو مقدس بنا کے کہ میں اللہ کا تم پر نمائندہ ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے تم پر مسلط کیا گیا ہوں۔ سرداری نظام کو بچانے کے لیے مذہب بنایا گیا، جاگیرداروں کو بچانے کے لیے مذہب بنایا گیا، سرمایہ داروں کو بچانے کے لیے مذہب بنایا گیا۔ کیوں؟ تاریخ یہی ہے کہ ہمیشہ مذہبی رہنماؤں نے حکومتوں کا ساتھ دیا، جابروں کا ساتھ دیا، ظالموں کا ساتھ دیا، سرداروں کا ساتھ دیا، جاگیرداروں کا ساتھ دیا۔ سرمایہ داروں نے دولت کے بل پر ان سے فتوے لکھوائے تو کہا کہ نہیں، مذہب صرف اور صرف ان کو سپورٹ کرتا ہے جو چند فیصد لوگ ہیں اپنے مطلب کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ لہذا جب غریبوں کی غربت حد سے بڑھی، جب مظلوم کی مظلومیت حد سے بڑھی، تو اس نے مذہب کے خول کو اتار کر پھینک دیا کہ نہیں چاہیے ایسا مذہب، نہیں چاہیے ایسا خدا، نہیں چاہیے ایسی عبادتیں جو صرف سرمایہ دار کو تحفظ دیتی ہو، سردار کو تحفظ دیتی ہو، جاگیردار کو تحفظ دیتی ہو۔ یہ کون سے زمانے کی داستان؟ 14ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک کا یورپ۔ ہر پڑھے لکھے مفکر نے دیکھا کہ پاپائیہ دربار میں بیٹھی ہے، ملا دربار میں بیٹھے ہیں، بادشاہوں کے حق میں فتوے دیتے ہیں، لوگوں کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ بادشاہ ملاؤں کا ایجنٹ بن گیا تھا، ملا بادشاہوں کے ایجنٹ بن گئے تھے، اتحاد کر لیا تھا مذہب کے سوداگروں نے بادشاہوں کے ساتھ، مذہب فروشوں نے جاگروں کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ لہذا چیخ پڑی انسانیت کہ نہیں، مذہب صرف غریب پر ظلم کرنے کے اور کچھ نہیں، ہمیں وعدے فردا، ہمیں جنت کا فریب کہ شکر صبر کرو تمہیں جنت میں ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ تو بھیجا کیوں اللہ میاں نے ہمیں یہاں پہ؟ بھیجا کیوں اللہ نے؟ سب کچھ جنت میں دینا ہے تو یہاں بھیجا کیوں؟ یہ تھی وہ افیم، یہ تھے وہ خیالات، اور ان میں بس نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ میں اس زندگی میں جابروں کے ظلم سہتا رہوں، سرمایہ دار میری محنت کا استحصال کرتا رہے، جاگیردار میری محنت کا استحصال کرتا رہے، سردار مجھ پر حکمرانی کرتا رہے، اللہ کا ذل الہی بن کر، اللہ کا سایہ بن کر مجھ پر مسلط رہے۔ نہیں، یہ تھا وہ دین جو دنیا کو دکھایا گیا، جس کی وجہ سے لوگ باغی ہوئے مذہب پہ، اور ہر دور میں باغی ہوتے رہیں گے، ہر دور میں باغی ہوتے رہیں گے۔ اصل مذہب پہ بات کریں گے، لیکن ابھی ان افکار کو بیان کر رہے ہیں کہ جن افکار کے سبب سے لوگ مذہب سے دور ہوئے اور آج بھی دور ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں قول و فعل کے تضاد کو کہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے، سارے صبر کے دعوے ہمارے لیے، یہ بھوک افلاس غربت سب ہمارے لیے، ہمارے لیے وعدہ پتا کہ صبر کرو وہاں ملے گا، نہیں، کسی نے نہیں کہا، بلکہ قرآن تو صاف الفاظ میں کہتا ہے، قرآن تو واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ کیوں قیام نہیں کرتے، کیوں کھڑے نہیں ہوتے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ سارے صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے جس نے سرمایہ داری نظام کی جڑوں کو ہلایا، ابو ذر غفاری کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری سرمایہ داری نظام کی جڑوں کو ہلایا، جیسے ہی اسلام میں یہ نظام داخل ہوا، پہلا شخص جس نے علم بغاوت بلند کیا، آج کمیونسٹ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان کمیونسٹ تھا، نہیں، مسلمان کمیونسٹ نہیں تھا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ اسلام ہے کیا، اس لیے کہ اس نے علی سے سیکھا تھا کہ چور کے ہاتھ بعد میں کاٹنا، پہلے یہ دیکھو کہ بھوکا تو نہیں تھا۔ تم نے صرف اتنا پڑھا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، تم نے ہاتھ کاٹ دیے، لیکن جس نے علی کے مکتب سے پڑھا تھا وہ ابو ذر کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ ابو ذر کا سر چشمہ کہاں ہے، یہ دیکھو، ابو ذر کو نہ دیکھو،
یہ دیکھو کہ ابو ذر شاگرد کس کا ہے، نظام کس سے لیا ہے. ابو ذر اگر یہ فریضہ انجام دے رہا ہے کہ کھال ادھر چکی ہو، اس کے باوجود اس ملا کو کعب ابن احبار، وہ ملا جو سرمایہ داروں کا دفاع کر رہا ہے، دربار میں ان کے لیے حدیثیں گڑ رہا ہے، ان کے لیے سونا اور چاندی جمع کرنے کے افسانے گڑ رہا ہے مذہب کے نام پر، ابو ذر اس دربار میں جا کے اپنے عصا سے اس کی پٹائی کرتا ہے. تو ہمیں دین بتانے آیا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. کیوں؟ کس لیے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ابو ذر نے علی کے مکتب سے سیکھا ہے. تم نے صرف اللہ کا حکم پڑا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، علی نے حکم کی تفصیل بتائی. اسی لیے تو میں نے کہا کہ پہلے بسم اللہ سے داخل ہوگے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. بسم اللہ کو تو تم نے نکال دیا کہ یہ جزوے قرآن ہی نہیں ہے، اس کو نماز میں بھی نہ پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ سے داخل نہیں ہوئے تو کہاں سے آگے باتیں صحیح ہوں گی؟ تو علی نے یہ بتایا کہ نہیں، چور کے ہاتھ کاٹنے سے پہلے دیکھو کہیں اس نے اس لیے تو چوری نہیں کی کہ حاکم اس قابل ہے کہ حاکم کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. وہ دو پیسے یا دو روپے کے چور کو پکڑنے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ کہیں خربوں کروڑوں اربوں کے چور سمجھتے ہیں نا آپ ان مسائل کو؟ آپ سمجھتے تو ہیں لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے. آپ کو تو اتنی بے دردی سے لوٹا گیا ہے اور پھر لوٹ مار کرنے والے پھر اپنے گھوڑے تیار کر رہے ہیں، پھر کمر کس رہے ہیں سارے، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یہ بھی لوٹ مار، یہ سارے ایک ہی بات ہے. جیسے میں نے دو تین سال پہلے کہا تھا، چوروں کی بارات ہے اس میں، کوئی دولہا ہے کوئی دلہن ہے، بات اتنی سی ہے، ہے یہ پوری چوروں کی بارات یہاں سے وہاں تک سارے کے سارے، لہذا پھر تیار بیٹھے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ لوگ وہ عوام کو پہچان چکے ہیں، وہ لوگوں کو پہچان چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں پھر چند سال کے بعد ان کے سامنے آئیں گے، پھر یہ ہمیں کاندھوں پر بٹھا کے ہمارا جلوس نکالیں گے. یہ ایک بار جلوس نکالیں گے، ہم برسوں تک ان کا جلوس نکالیں گے. یہ ایک بار ہمیں اٹھائیں گے، ہم انہیں دنیا سے ہی اٹھانے کا سامان کر دیں گے. اتنی ظلم کی چکی اور مہنگائی کی چکی میں ان کو پیسیں گے کہ ان کی آواز گلے کے اندر گھٹ کے رہ جائے، ظلم جبر استبداد کے خلاف ان کے گلے سے آواز بھی نہ نکلے. تو اس ابو ذر کا کوئی ذکر نہیں کرتا. ابو ذر صحابی نہیں ہے، وہ ابو ذر جس نے تنے تنہا اس نظام پر حملہ کیا، کہا کہ میں اکیلا ہوں مر جاؤں گا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کھلا چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ علی کے مشرب سے شراب پیے ہوئے ہے، علی کے میخانے کی شراب پیے ہوئے ہیں نا. تو علی نے بتایا ہے کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹنا، پہلے یہ دیکھنا کیوں چوری کی ہے اس نے. اگر بھوکا تھا تو حاکم ذمہ دار ہے، عیال زیادہ تھے آمدنی کم تھی تو حاکم ذمہ دار ہے، اگر سرپرست گھر میں نہیں تھا تو حاکم ذمہ دار ہے، اگر بیوہ تھی تو حاکم ذمہ دار ہے، یتیم تھا تو حاکم ذمہ دار ہے، لاوارث تھا تو حاکم ذمہ دار ہے. بیت المال اس لیے نہیں تھا یا اس لیے نہیں ہوتا کہ تمہیں تو فری میں سب کچھ مل جاتا ہے، یہ غریب پھر گدا گاڑی پہ آنے والے ہیں. پتا نہیں پہنچتی ہے بات آپ تک کہ نہیں پہنچتی. تمہیں تو کوئی نہ خریدنا پڑتا تیل نہ پیٹرول، تمہیں تو ہر چیز فری ہے، تمہیں ہر چیز مفت ہے، جو چاہے کرتے چلے جاؤ. لیکن چند دنوں میں بےچارا اسکوٹر والا بھی پھر سائیکل پہ آنے والا ہے، اور سائیکل والا پھر گدا گاڑی پہ جانے والا ہے، کیونکہ تمہیں کچھ نہیں پڑنے سے دینا. تمہارے عیش کرنے کے لیے 14 کروڑ لوگ جو موجود ہیں کہ ان کا خون چوسے جاؤ، تمہاری عیاشیوں کے محل تعمیر ہوتے چلے جائیں گے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. اب اتنی تو اب میں اتنی بھی بات نہ کروں تو پھر میرے بیٹھنے کا یہاں کوئی فائدہ نہ ہوا نا. اب یہ تو جب ابو ذر کا ذکر کیا، ابو ذر کا ذکر کیا تو ابو ذر نے خود آ کے توانائی دے دی کہ بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گیا میں نے پوری نمائندگی کی ہے اس کی، حمایت کی ہے اس مکتب فکر کی جو اس بنیاد پر مذہب کا مخالف ہے. ظاہر ہے ہر باشعور آدمی، ہر عقل رکھنے والا، ہر انسانیت کا درد رکھنے والا جب یہ دیکھے گا گا کہ مذہب سوائے بڑے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے کچھ نہیں کرتا تو باغی ہی بنے گا کہ مولوی صاحب یہ سارا میرے لیے ہے، ہمارے لیے ہے وعدہ بھرنا، باقی سب ٹھیک ٹھاک، سب کی دکانیں چل رہی ہیں۔ نہیں عزیزو، اگر غریب کے لیے آواز نہیں اٹھائی، مزدور کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو پھر حق تو ادا نہیں ہوا نا۔ اس لیے ایک مکتب فکر ملحد بن گیا، دہریہ بن گیا، پڑھے لکھے لوگ، اور جب وہ لوگوں کے بیچ میں آئے، لوگوں کے دل کی آواز بن گئے۔ کیوں؟ نبض پہ ہاتھ رکھ دیا انہوں نے وقت کی، سمجھ گئے کہ لوگوں کا درد کیا ہے، لوگوں کا دکھ کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کمیونزم کی یلغار اتنی بہی کہ آدھی دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی تھی نا۔ یہ اور بات کہ اب پھر کروٹ لی حالات نے، اور پھر کب بدل جائے کچھ نہیں معلوم۔ اگر یہی رہا حال مذہب کا تو پھر واپس وہی پلٹ جائیں گے لوگ، کیونکہ یہ دو ڈول کی مانند ہے کنویں کے، ایک ڈول اوپر جاتا ہے، ایک ڈول نیچے آتا ہے۔ جو ہی مذہب کا انحطاط ہوگا، جیسے ہی مذہب کا استحصال ہوگا، کمیونزم اوپر آئے گا، خود بخود اوپر آئے گا، لوگ بیزار ہوتے چلے جائیں گے مذہب سے۔ اور جو ہی مذہب اپنی صحیح شکل میں سامنے آئے گا، ملحد طاقتیں جھکتی چلی جائیں گی۔ اور جب بھی مذہب اپنی صحیح صورت میں سامنے آیا، 23 سال کا عرصہ لگا۔ کتنا عرصہ لگا؟ 23 سال۔ سرمایہ داروں نے اسلام کی تحریک نہیں چلائی تھی، ایک سرمایہ دار تھا۔ اور محاورے کی زبان میں کہہ دوں تو اس کے گھر کے برتن بھی بک گئے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ احسان فراموشی، کتنی احسان فراموشی! ایک ہی سرمایہ دار جس نے سارا سرمایہ دین پر لٹا دیا، اسی کا کوئی ذکر نہیں، باقی سب سرمایہ داروں کے ذکر آ گئے۔ سب انگلی کٹا کٹا کر شہیدوں میں نام لکھاتے چلے گئے، اور جس کی سخاوت پہ اسلام پھلا، پھولا، اس کی سخاوت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہی تو وہ خیانتیں ہیں کہ جب حقائق کو چھپاؤ گے تو یہی حال ہوگا۔ اگر لوگوں کو حقیقت بتائی جاتی کہ ہاں ہوتے ہیں سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں، وہی سرمایہ دار مذمت نہیں کی سروائی کی اسلام نے حلال طریقے سے جمانے کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی لگا دی کہ اگر ہم نے تمہیں دیا ہے تو امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر ہم نے تمہیں دیا ہے تو غریبوں کا سرپرست بھی بنایا ہے، یہ امانت ہے۔ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بے لباس نہ رہے، کوئی یتیم بے تعلیم کے نہ رہ جائے۔ یہ وہ سارے دعوے ہیں جو سب جماعتیں کرتی ہیں یا نہیں کرتی، دعوے یہی ہوتے ہیں۔ کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی بے لباس نہیں رہے گا، کوئی بغیر تعلیم کے نہیں رہے گا۔ اور جب اقتدار مل جاتا ہے، کہاں تک سنے چلے جائیے گا آپ، اشاروں میں سارے پیغامات دیتا چلا جاتا ہوں آپ کو، یہی دعوے ہوتے ہیں نا۔ اس کے بعد بس اپنی تعلیم ہونی چاہیے، اپنا لباس صحیح ہے تو کہتے ہیں سب قوم کا لباس ہے، اپنے بچوں کی تعلیم اچھی کا پوری قوم تعلیم حاصل کر رہی ہے، اپنے پاس سب کچھ ہے تو کہا خود کفیل ہے لوگ، یہی دعوے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد امانت میں خیانت شروع ہو جاتی ہے، سارا بیت المال ہڑپ کر لو اور ڈکار بھی نہ لو۔ کیوں؟ یہ لوگ 2 دن گالیاں دیں گے، پھر 3rd دن ہمیں ہیرو بنا کے پھر بلائیں گے، کسی کو ہیرو کسی کو ہیروئن۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ تو ایسا کیوں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ مت سمجھیے گا کہ کسی کی حمایت پر کسی کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اسی لیے پچھلے چوروں کو سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جو ہے وہ ہم سے بڑا چور ہے، اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ویسا ہی ہے، اس نے بھی چوروں کی بارات اکٹھی کر لی، اس نے بھی سارے چوروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، کوئی فرق نہیں، پھر آئیں گے پھر لوٹیں گے، تھوڑا سا جمع تو کر لینے دو ان کو، ہے نا ایسا؟ اس لیے لوگ آج کا موضوع ذرا ایسے ہی ہے نا، اس لیے لوگ دین سے دور بھاگے، اس لیے لوگوں نے کہا ہمیں مذہب نہیں چاہیے، ہمیں دین نہیں چاہیے جو صرف حکمران طبقے کا دفاع کرتا ہے، غریبوں کا دفاع نہیں کرتا۔ 23 سال میں اسلام کیوں پھیلا؟ اس لیے پھیلا کہ رسول عربی نے سرمایہ دار طبقے کی بات نہیں کی، اس معاشرے کے پاپ رہنا لوگ جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں، جن کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے یہ دنیا پہ قبضہ کریں گے، یہ اسلام پھیلائیں گے، ہم اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آتے کہ آپ کے ساتھ کوئی سردار تو ہے ہی نہیں، آپ کے ساتھ کوئی شیخ تو ہے ہی نہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا معزز شخص جسے ہم معزز مانتے ہیں وہ نہیں، لیکن رسول کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی نظروں میں محترم کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنی بڑائی کو دولت منصب جاہ و حشم سے مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ خدا کا خوف کس کے پاس کتنا ہے، لہذا جب الہی نمائندہ آئے گا تو غریبوں کی رہبری کرے گا، مظلوموں کی رہبری کرے گا، ظالموں سے ٹکرائے گا، پہچان یہی بن جائے گی کہ ہر زمانے کے فرعون سے اللہ کے نمائندے کا مارکہ ہوگا، ہر زمانے کے فرعون سے وہ کسی بھی شکل میں ہو، الہی نمائندے مقابلہ کر کے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، ہم حکمرانوں کے حق کا دفاع کرنے نہیں، مظلوموں کا حق دلانے کے لیے آئے ہیں، صلوات میری محمد و آل محمد پر۔ آگے بڑھاتا ہوں، یہ میں نے مقدمہ لڑا بے دینوں کی طرف سے، یہ بے دینوں کے دلائل ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں بھی ہوشیار ہو گیا ہوں تھوڑا سا، کہ سب ٹیپ ہو رہا ہوگا سب کچھ، تو بھائی میں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا، بات ختم ہو گئی نا، انہوں نے کہا جن کی طرف سے میں دلیلیں دے رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس وجہ سے ہم دین کو نہیں مانتے، کوئی برا نہ مانے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں مختلف افکار کے لوگ جن کی وابستگیاں ذہنی اور قلبی کہیں نہ کہیں ہوتی ہوا کریں، جیسے آپ کی وابستگی ہے میری بھی وابستگی اپنے مکتب کے ساتھ ہے، سیاسی بھی اور مذہبی بھی، میں ایسا ایک شیعہ ہوں کہ میری بھی وابستگی ہے، جیسے آپ کو حق ہے اپنی وابستگیاں رکھنے کا، مجھے بھی حق ہے اپنی وابستگی رکھنے کا، لیکن یہ جو کچھ میں نے کہا یہ پورا مقدمہ پیش کیا ان کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ دین عقیم ہے، مذہب عقیم ہے، مذہب بڑے لوگوں کا دفاع کرتا ہے، غریبوں کو کچھ نہیں دیتا۔ اب آئیے، اب ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ مذہب ہے کیا، دین ہے کیا، صلوات میری محمد آل محمد۔ دین کیا؟ چھوٹی سی مثال میں نے دی تھی، وہیں سے آپ کو آگے لے کر بڑھانا چاہتا ہوں، احکام کا نام دین نہیں ہے، قصاص کا نام دین نہیں ہے، دیا لینے اور دینے کا نام دین نہیں ہے، نماز کا نام دین نہیں ہے، روزے کا نام دین نہیں ہے، یہ تو جزیات ہیں، یہ تو فروعات ہیں، دین کی فروعات ہیں، حج دین نہیں ہے، زکات دین نہیں ہے، خمس دین نہیں ہے، دین ہے کیا؟ دین ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کا دن وہ دن کہ یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو، فلا تخشوہم واخشونی، بس اب ان سے نہ ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرنا، پھر اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، میں نے اپنی بات کے ثبوت میں آیت دی ہے، نماز دین نہیں، روزہ دین نہیں، زکات دین نہیں، حج دین نہیں، خمس دین نہیں، جہاد دین نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ آیت آئی تھی تو سب کچھ آ چکا تھا، سب کچھ آ چکا تھا نا، جب یہ آیت آئی ہے سب کچھ آ چکا تھا، بس معلوم ہوا کہ دین نماز سے بھی مکمل نہیں ہوا، روزے سے بھی مکمل نہیں ہوا، حج سے بھی مکمل نہیں ہوا، کسی عبادت سے مکمل نہیں ہوا، جہاد سے بھی مکمل نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز ہے کہ جب وہ آئی تو دین بھی مکمل ہوا، نعمت بھی مکمل ہوئی، دین کو بھی پسند کر لیا اللہ نے، اور صرف یہی نہیں ہوا بلکہ کفار بھی مایوس ہو گئے۔ بلکہ کفار بھی مایوس ہو گئے، اور صرف مایوس نہیں ہوئے، غدیر قوم آخری حج یعنی آخری سال حجۃ الوداع، دو مہینے آٹھ دن بعد یا چند دنوں کے بعد یا دو مہینے کے بعد رسول پردہ فرما جائیں گے. 18 ضلع 28 سفر کتنا فاصلہ, 2 مہینے 9 دن 2 مہینے 10 دن, بس اتنا سا تو فاصلہ ہے. اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی, احد ہوئی, حنین ہوئی, خیبر, خندق, تبوک, یرموک, فتح مکہ, کتنی جنگیں. بات یہی ختم نہیں ہوئی, بلکہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی, اور اب دیکھو تم کفار سے ڈرنا مت, کفار سے ڈرنا مت, مجھ سے ڈرنا. تو کیوں, کیا اس سے پہلے لوگ ڈرتے تھے؟ آپ سوچنا ایک بات میں کہا گیا کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے, کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے, بس اب نہیں ڈرنا. اس سے پہلے ڈرتے تھے, اس سے پہلے ڈرتے تھے, اب نہیں ڈرنا. مسئلہ کیا ہے, کیوں کہا ڈر, اب مت ڈرنا. اس لیے کہ کافروں کو یہ یقین تھا معاذ اللہ کہ رسول کا کوئی وارث نہیں, وارث نہیں. تاک لگائے بیٹھے تھے, اسلام قبول کر کے بیٹھے تھے, مسلمان بن کے بیٹھے تھے, کاتب بن کے بیٹھے تھے. استعمال کیے جا سکتے ہیں, تو اسلام قبول کر کے بیٹھے تھے. کیوں, کوئی نہیں, گھر پہ بھی ہمارا قبضہ ہوگا, اللہ کے گھر پہ, کعبہ سمجھ لیجئے آپ, اور کہیں نہ جائیے, کعبے پہ بھی پھر قبضہ ہوگا, مدینے میں بھی ہمارا قبضہ, مکے میں بھی ہمارا قبضہ. کرنے دو جو کرتا ہے رسول, انہوں نے بھی تاریخ پڑھی تھی, وہ بھی تاریخ جانتے تھے. کرنے دو, کیا موسیٰ نہیں لائے تھے دین, بعد میں کیا کیا ہمارے باپ دادا نے اس دین کے ساتھ, لائے تھے نا. ابراہیم شریعت لائے, موسیٰ شریعت لائے, داؤد لائے, سلیمان لائے, لانے دو انہیں بھی. عیسیٰ شریعت لے کر آئے, ہم نے کیا کیا تھا, ہمارے باپ دادا نے کیا کیا تھا, کوئی بات نہیں. ابھی سیلاب چل رہا ہے, ابھی ریلا چل رہا ہے, کرنے دو. جیسے ہی یہ ہٹے, رسول کے گھر پہ بھی قبضہ کریں گے, اللہ کے گھر پہ بھی قبضہ کریں گے, اور جو چاہیں گے اسلام کے نام پہ دنیا کو دکھا دیا جائے گا. مطمئن تھے کافر, مطمئن تھے. اگر یہاں نہ صحیح تو اپنی صفوں میں بھی مطمئن تھے کہ ہمارے لوگ تو ہیں نا رسول کے ساتھ. کیوں نہیں تھے, جنگوں میں پیغام نہیں بھیجے جاتے تھے ایک دوسرے کو, بھیجے جاتے تھے نا پیغام. یہ تاریخ تو میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے سامنے, رضویہ کے اشرے میں شاید کئی سال سے پڑھو گے, ان کا پیام و سلام تو ان کے جاری رہتے تھے نا. لہذا مطمئن تھے کہ کرنے دو جو رسول کا رہا, سب ہمارے ہاتھ میں آئے گا, قبضہ ہمارا ہوگا دین پر, جیسے چاہیں گے دین کی گاڑی کو چلائیں گے, کوئی خوف نہیں. گھبرائے ہوئے تھے مسلمان, وہ سچے مسلمان, کہ رسول کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ وہ بھی دیکھتے تھے کہ رسول کے ساتھ کیسے کیسے, رسول کے ساتھ کیسے کیسے لوگ ہیں, کیا ہوگا آگے چل کے. لہذا کوئی ایسی چیز ضرور آئی کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے بعد کافر مایوس ہو گئے. آخر رسول نے کون سا فیصلہ کیا, آخر رسول نے یہ کون سا اعلان کر دیا کہ کافروں کے ارمانوں پہ آس پڑ گئی, وہ کیا اعلان تھا. اور اب مت ڈرنا ان سے, ان کی مکاریوں سے, ان کی سازشوں سے مت ڈرنا, بس مجھ سے ڈرنا. کیوں, اب دین مکمل ہو گیا, نعمت تمام ہو گئی, بس کیا تھا جس نے کافروں کو مایوس کیا. آج بھی دیکھ لو, وہی چیز ہے جس سے ٹکراؤ ہے. نہ نماز پہ جھگڑا ہے, نہ روزے پہ جھگڑا ہے, نہ حج پہ جھگڑا ہے, نہ زکات پہ جھگڑا ہے, اختلاف اپنی جگہ, جھگڑا اس بات پہ ہے کہ رسول کے بعد اللہ کی طرف سے حاکم کون ہے.
اسی بات پہ ہے نا.
تو دین مکمل کب ہوا؟ جب حاکم رسول نے اعلان کر دیا کہ میرے باپ یہ خیبر شکن، یہ پہچان لو جس نے تمہارے باپ دادا کی ہڈیاں توڑی تھی بدر و احد میں، اسے بناتا ہوں. اور پھر وہی روایت پڑھوں گا، آپ جھوم جائیں گے. ہزاروں بار سال میں سنتے چلے آئے ہیں، میں کیوں ثواب اپنے ہاتھ سے جانے دوں؟ ارے یہ اعلان تھا کہ جس کے باپ کافر قیامت تک مایوس ہو گئے، من تم تو مولا ہو فہذا علی مولا. یا تم مایوس ہو گئے، مایوس ہو گئے کافر. مل کر ذرا بلند آواز سے سلوات بھیجیے. یہ ہے وہ تکمیل دین. کیوں؟ اب صرف حکم نہیں آئے گا. میں نے کہا نا، احکام کا نام دین نہیں ہے. دین کس کا نام ہے؟ کہ اگر سوال کیا جائے تو حکم نہیں، فلسفہ حکم بتائے. اگر نماز واجب ہے تو کیوں؟ روزہ واجب ہے تو کیوں؟ احکام کا نام دین نہیں ہوا کرتا کہ ہاتھ کاٹ دو، گردن کاٹ دو، پیر کاٹ دو. نہیں، حاکم وہ ہوتا ہے جو یہ بھی جانتا ہو کہ کہاں کس حکم کو پیادہ کرنا ہے، کہاں کس حکم کا اجرا کرنا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو بڑے بڑے لوگ علی کے دروازے پہ سر نہ جھکاتے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ اختیار اپنی جگہ، اقتدار اپنی جگہ، لیکن دین پر جو اختیار علی کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے. دین پر جو اختیار علی کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے. بس ایک جملے پہ جو کل شروع کیا تھا اسی پہ بات ختم کروں گا، یہیں سے آگے بڑھاؤں گا. اور مجھے امید ہے کہ میں ان پانچ جملوں سے مولا کائنات کے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا ان نو مجلسوں میں، اگر حیات رہی ان نو دس دنوں کے اندر. تو اول الدین معرفت ہو، بس دین کی ابتدا پہلے جملے میں ملحدوں کے مقابلے میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جو کسی دین کی آئین کی پابندی نہیں کرتے. کہتے ہیں ابتدا یہ ہے کہ کسی نہ کسی آئین کی تمہیں پابندی کرنی پڑے گی. کیوں؟ اگر اللہ کو نہیں بھی مانو گے، مذہب کو نہیں بھی مانو گے، پھر بھی مجبور ہو کہ ایک ایسا آئین ہونا چاہیے، اس آئین کو چلانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. اب چاہے وہ کمیون ہو، چاہے وہ سوویت ہو، کوئی جتھا ہونا چاہیے. کمیون جتھے کو کہتے ہیں نا، ایک جتھا ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک ٹیم ضرور ہونی چاہیے. لیکن ٹیم ہونے کے باوجود اس ٹیم میں بھی ایک کو سربراہ ہونا چاہیے، چاہے وہ سیکرٹری جنرل ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ چیئرمین ہو، چاہے وہ ترجمان ہو. معلوم ہوا کہ گھوم پھر کے بات وہیں پر آئی، وحدت سے جان چھڑانا چاہا، خود وحدت میں پھنسے. آئے نا وحدت کی طرف، یعنی گھوم پھر کے فطری طور پر وحدت کی طرف جانا پڑے گا. جب تک کسی ایک کو اپنا بڑا نہیں مانو گے. یہ پیغام تو سب کے لیے ہے. جب تک نہیں مانو گے، جتھا بھی بناؤ، کمیون بناؤ، اس کے باوجود ان میں بھی ایک کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس کی بات آخری بات چاہے صحیح ہو چاہے غلط، صحیح ہو یا غلط ہو. تو فطرت انسانی نے اس بات کی گواہی دی کہ فطرت انسانی دین کی پابند ہے. تو کون سا دین بہتر ہے، وہ جو انسان بنائے یا وہ جو اللہ کی طرف سے آئے؟ انسانوں نے دین بنائے، اپنے دین کی طرف دعوت دی. پیغمبروں نے دین نہیں بنائے، بلکہ جس کا دین تھا اس کی طرف دعوت دی. کیا یہ ہمارا دین نہیں؟ ہم جو لائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں لائے. لہذا دنیاوی دینداروں میں اور اللہ کے نمائندوں میں ٹکراؤ تو ہونا تھا نا، بس اسی لیے دنیا کے ارباب میں اور رب کے بھیجے ہوئے نمائندوں میں ہمیشہ جنگ رہی. ارباب رب کی جمع، بچوں کے لیے بتاتا ہوں، بڑے تو جانتے ہیں. دنیا کے جو ارباب تھے، نمرود کی شکل میں ہو، فرعون کی شکل میں ہو، یزید کی شکل میں ہو، ان ارباب کے مقابلے میں حق
حقیقی رب کے بنائے ہوئے نمائندوں کا ہمیشہ ٹکراؤ رہا. اپنے جوانوں کو بچوں کو یہی پیغام ہے میرا, آج کی مجلس ختم کرتا ہوں یہ کہ نہیں, جب تک دین کو نہیں سمجھو گے کہ دین کیا ہے, مسائل کے حل کی طرف نہیں بڑھ سکتے. علم 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 یاد رکھو, دنیا کی ہر جنگ علم کے ساتھ لڑی جاتی ہے بغیر علم کے نہیں. اپنے بچوں کو علم کی دولت دو کہ یہ ورثہ ہے اہل بیت. خدا کے لیے یہ 2 مہینے 8 دن ضائع نہ کرنا, اور اس 2 مہینے 8 دن میں تمہیں اتنا علم کا اسلحہ ہو جانا چاہیے کہ اگلے سالوں میں پورے سال تک کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہمیں تعلیم یافتہ نسل کی ضرورت ہے, جاہل کی نہیں. نادان دوست بہتر نہیں ہوا کرتا, جاہل دوست نقصان پہنچا دیا کرتا ہے. ہماری عقیدت, ہمارا دین, ہمارا مذہب عقل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. جو عشق عقل کے بعد پیدا ہو, عجیب ہے عجیب ہے, جب تک علم نہ آئے عشق پیدا نہیں ہوتا. شاید کبھی کہیں ایک جملہ کہا ہو, بس مسائب سے رفت دینے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. بڑی مشکل سے 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں, جمع ہی نہیں ہوتی. علم ہوتا ہے تو عشق نہیں ہوتا, جہاں علم آتا چلا جاتا ہے عشق رخصت ہو جاتا ہے. انسان کتابوں کی گتھیوں میں الجھ جاتا ہے, وہ خشک مقدس بن کے رہ جاتا ہے. ہر چیز اس کی نظر میں مشکوک ہو جاتی ہے, عقیدہ بھی مشکوک, دین بھی مشکوک, ہر رسم بھی سب مشکوک, کیونکہ علم آ گیا نا. علم کہتا ہے یہ سب فضول ہے, سب چیزیں بیکار ہیں. عشق ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا. وہ جس کو آپ اپنی اصطلاح میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں بےچارے کو, عشق عشق ہے اس کے پاس, وہ کسی کا بھی ہو, اہل بیت کا ہو, عشق ہے, علم نہیں. جمع نہیں ہوتی 2 چیزیں, دونوں کا جھگڑا ہے. اقبال بھی ساری زندگی یہی کشمکش بیان کرتا رہا, یہی کشمکش اقبال بھی بیان کرتا رہا, علم اور عشق کی لڑائی بیان کرتا رہا. لیکن بتانا کچھ اور چاہتا تھا, وہ بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ بڑی مشکل سے جمع ہوتا ہے. اگر جمع ہو جائے علم اور عشق ایک جگہ, جمع نہیں ہوتا. جمع ہونا کمال ہے انسانیت کی, انسانیت کی معراج یہ ہے کہ علم اور عشق جمع ہو جائے. جب یہ علم اور عشق جمع ہوتا ہے تو پھر سقراط سے لے کر خمینی تک کی تاریخ وجود میں آتی ہے. یاد رکھو, علم اور عشق جمع ہو جائے سقراط سے لے کر خمینی تک, میں نے کسی کو نہیں چھوڑا. یہ ایک الگ مکتب ہے جہاں علم بھی ہے اور عشق بھی ہے. علم اللہ کا عشق بھی پیدا کرتا ہے, علم انسانیت کا عشق بھی پیدا کرتا ہے. اگر انسانوں سے عشق نہیں تو پھر اہل بیت سے بھی عشق نہیں. بڑی مشکل سے یہ 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں, جب یہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں. اس لیے پیغام دے رہا ہوں کہ علم حاصل کرو, لیکن خبردار یہ علم تمہیں اہل بیت کی محبت سے دور نہ لے جائے. اس عشق کے ساتھ کہ یہ سارا علم ورثہ ہے اہل بیت کا, اہل بیت کے عشق کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ گے, تھوڑا سا بھی پڑھو گے نا تو پروردگار تمہارے دل کو علم کے نور سے بھر دے گا. تھوڑا سا علم ہوگا لیکن گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے, کبھی گمراہ نہیں کرے گا عشق تمہیں. لیکن علم اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. علم عشق کے ساتھ ہو تو ابو ذر بنتا ہے, علم عشق کے ساتھ ہو تو قمبر جیسا کردار وجود میں آتا ہے, علم عشق کے ساتھ ہو تو فضہ جیسی کنیز قیامت تک آنے والی عورتوں کی سردار بن جاتی ہے. تمام کنیزان زہرا کی سردار ہے کہ نہیں, یہ اور بات کہ اس کی سردار وہ ہے جو کائنات کی سردار ہے. معصوم کون ہیں, لیکن آدمی فخر کرتی ہے نا لوگ. میں نے تو اکثر صوبوں میں دیکھا کہ کنیز فضہ نام رکھتے ہیں اپنی بچیوں کا, کنیز فضہ نام رکھتے ہیں لوگ, رکھتے ہیں نا. تو علم عشق کے ساتھ ہو تو غلام آقا بن جاتے ہیں, علم عشق کے ساتھ ہو تو فراز دار پہ میسم علی کی محبت کا اعلان کرتا ہے. ان 2 چیزوں کو جمع کر لو. صرف علم ہی علم ہو تو علم کہتا ہے کوفے میں ٹھہر جا, علم کہتا ہے کوفے میں ٹھہر جا. اور علم کے ساتھ عشق ہو تو کوئی طاقت راستہ نہیں روک سکتی حسین کے عاشقوں کا۔